بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بجذور جزمة محمد وعلى محمد ایدن محترم ایک مومن کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ادا و منعقد کی جا رہی ہے اور اسی مناظرہ سے سورہ حجر کی 99 آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین یعنی موت آ جائے۔ ایدن محترم، یہ مختصر سی آیت در حقیقت انسانی زندگی اور اس کے اختتام اور اس کے فلسفہ حیات کو واضح کر رہی ہے کہ وَعْبُدْ، اور اے میرے بندے تو میری ایسی عبادت کر، اتنی عبادت کر، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔ یقین سے مراد در حقیقت وہ دنیا ہے کہ جہاں پر انسان کے سامنے شک باقی نہیں رہے گا۔ ہم شک کی دنیا میں ہیں، یعنی ہم خود شک میں رہنا چاہتے ہیں، ہم یقین کی منزل پہ پہنچنا نہیں چاہتے، کیونکہ اگر یقین کی منزل پہ پہنچنا چاہیں تو مولا نے کہا یقین تک پہنچنے کے لیے ہزاروں رستے کھلے ہیں، لیکن ان رستوں پہ چلنے والا کون ہے؟ تو یقین کا رستہ بہت واضح رستہ ہے، بہت معین اور نورانی راستہ ہے، لیکن اس پہ چلنے والے بہت کم ہیں۔ اگر انسان کو دنیا میں یقین حاصل ہو جائے تو اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ معذرت کے ساتھ میری بات شاید گراں گزرے، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ہم نے یہ آنکھیں بند کر لی ہیں، یہ ہم اپنی آنکھیں کھولنا نہیں چاہتے۔ موجودہ دور میں ہم جس وبا سے گزر رہے ہیں، اس کی سنجیدگی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ہمیشہ مجالس سے پہلے جو بھی منتظمین ہیں ان سے یہ کہا کہ ایس او پی میں عمل ہونا چاہیے، ماسک ہونے چاہیے آپ کی طرف سے، لیکن یہاں پر ان کی طرف سے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ دوسری بات، یہ منتظمین بھی کیوں چھوڑیں؟ آپ کہیں سے گزر رہے ہوں، اچانک سے بہت ہی تعفن اور بدبو آپ کی ناک میں پہنچے تو آپ کہیں گے جناب پہلے کے ایم سی والے اس کوڑے کو ہٹائیں، پھر ہم اپنی ناک پہ ہاتھ رکھیں گے اور سانس لیں گے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ فوراً اپنی ناک پکڑ لیتے ہیں، اس انتظار میں نہیں رہتے کہ کے ایم سی والے آ کے کچرے کا ڈھیر اٹھائیں گے، آلائشیں اٹھائیں گے، پھر ہم سانس لیں گے۔ نہیں، فوراً آپ کیا کرتے ہیں؟ احتیاطی تدابیر پہ عمل کرتے ہیں، اپنی ناک روک لیتے ہیں، منہ بند کر لیتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں۔ تو 20 روپے کا ماسک اپنی جیب میں رکھنے میں ہمیں ہچکچاہٹ کیوں ہوتی ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا اتنی سنجیدگی کیوں ہے۔ ایک طرف ہم مرچ مسالہ کھانے میں تیز ہو جائے تو گھر والی پر جو ہے وہ ناک بہت چڑھا کر راشن پانی لے کر پانی پت کی تیسری لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ایک 20 روپے کا ماسک ہم سے جیب میں نہیں رکھا جاتا۔ جو حقیقت ہے اس وبا کی وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو اس وقت گیم کھیلا جا رہا ہے ویکسین لگانے کے نام پر، لاک ڈاؤن کے نام پر، وہ ایک الگ کہانی، میں اس سے متفق نہیں ہوں، لیکن کم سے کم یہ سنجیدگی ہمیں نظر آنی چاہیے اپنے اعمال میں، ہماری مجالس میں، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، آگے محرم آنے والا ہے، ہمیں کم سے کم احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ہم کیوں اتنا غیر سنجیدہ اور غیر ذمہ دار ہو گئے ہیں کہ آپ بغیر کرتے کے اپنی مجلس میں آ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ علماء نے کہا ہے، ڈاکٹرز نے کہا ہے، اطباء نے کہا ہے، جس طرح لباس آپ کی شخصیت کا حصہ ہے، لذا فی زمانہ، جب تک یہ وبا موجود ہے، ماسک آپ کی شخصیت کا حصہ ہے، آپ کے لباس کا حصہ ہے، بغیر ماسک کے آنا شرعاً درست نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، شرعاً درست نہیں ہے۔ آپ کہیں جناب مولانا ہم تو مولا علی کے ماننے والے ہیں، وہی مولا علی جس کے نام ماننے والے ہیں وہ جب ضربت لگتی تو وہی نہیں کہتے کہ میں مولا علی ہوں، میرے لیے خود بخود ہر چیز صحیح ہو جائے گی۔ وہ مولا علی اپنے لیے طبیب کو بلاتے ہیں اور ان کے لیے طبیب لایا جاتا ہے، ان کے لیے دوا تجویز کی جاتی ہے۔ تو پھر ہم مولا علی سے بڑھ کر عقل مند ہو گئے ہیں کہ جناب بس مولا علی کے ماننے والے ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہم مولا حسین کے ماننے والے ہیں، ہم مولا حسین کی عزاداری کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ وہی مولا حسین جب میدان کربلا میں اترتے ہیں تو اپنے لشکر کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، قلب لشکر، میمنہ و میسرہ، رائٹ ونگ، لیفٹ ونگ، سینٹرل کمانڈ، کیوں؟ حسین کہتے تھے کہ بھائی کافی ہے عباس، تم جانو تمہارا لشکر جانے، یہ سینٹرل کمانڈ، یہ قلب لشکر کیوں بنا ہے، یہ میمنہ کیوں بنا ہے، یہ میسرہ کیوں بنا ہے، یہ رائٹ ونگ کیوں بن رہا ہے، یہ لیفٹ ونگ کیوں بن رہا ہے، قلب لشکر کی سینٹرل کمانڈ کیوں عباس علمدار کے ہاتھ میں دی جا رہی ہے؟ کہ احتیاطی تدابیر پر عمل ہونا چاہیے، یہ حسین ابن علی کی سیرت بھی ہے، یہ علی مرتضیٰ کی سیرت بھی ہے۔ ابھی تک جو ہے میرے کہنے کے باوجود ابھی تک ماسک نہیں لائے گئے ہیں، میں نے کہا کہ ماسک آنے چاہیے، ابھی تک غیر سنجیدگی کی انتہا یہ ہے کہ کہنے کے باوجود جو ہے وہ ماسک نہیں لائے گئے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آخر ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کب سنجیدہ ہوں گے۔ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں، میں اس موضوع کو کھولنا نہیں چاہتا تھا، لیکن جب صورتحال دیکھیے تو اپنا شرعی فرض سمجھتے ہوئے بعد میں آپ کو گرا گزرے آپ مجھے نہ بلائیے دوبارہ، لیکن میں ہر جگہ کہتا ہوں، نماز جمعہ میں کہتا ہوں، ہر مجلس میں کہتا ہوں، ایک ماسک رکھنا ہمارے لیے اتنا دھوبر ہو گیا، آخر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میرے سسر محترم کا انتقال ہوا، میں اور میری زوجہ کسی کی غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے اس کورونا میں مبتلا ہو گئے، پورا سال احتیاط کی ہم نے، پورا سال احتیاط کی، گئے آئے، ملاقات کی، مجلسیں پڑھی، محفل میں گئے، سب کچھ کیا، لیکن کیا ہے، کسی غیر ذمہ دارانہ عمل کی وجہ سے اس بیمار مبتلا ہو گئے۔ میری زوجہ اپنے والد کا چہرہ نہیں دیکھ سکی، جنازے میں نہیں جا سکی۔ ہم ذمہ دار سمجھتے تھے اپنے آپ کو کہ ہم جائیں گے اور ہماری وجہ سے دوسرے لوگ متاثر ہوں گے، تصور کر سکتے ہیں آپ کو ایک بیٹی اپنے باپ کا جنازہ نہ دیکھے؟ میری سگی بھانجی کا آگے پیچھے انتقال ہوا، ایک دن پہلے میری سگی بھانجی کا انتقال ہوا، میں جنازے میں نہیں گیا، میں سویم میں نہیں گیا، میں چہلم میں جب صحت یاب ہو گیا جب گیا، تو آخر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نہ ابھی میرے کہنے کے باوجود نہ آپ ایس او بیس میں عمل کر رہے ہیں، نہ اپنے درمیان فاصلہ کر رہے ہیں، آخر آپ میری تقریب میں واہ واہ کرتے چلے جائیں، کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے بتائیے کیا فائدہ ہوگا؟ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ، آپ میں سے کوئی ایک متاثر ہو، کچھ ماتھے پہ لکھا ہے اس کے، کوئی سرٹیفکیٹ ہے اس کے پاس کے متاثر ہے، معذرت چاہوں گا میں۔ ہمیں اپنی حفاظت کرنی ہے، ہمیں عزاداری کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں ذمہ دار بننا ہے، عزادار ذمہ دار ہوتا ہے عزیزان گرامی۔ لہذا میری بات گراں گزرتی گراں گزرے، میں اپنے سخت لہجے کی معافی طلب کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنے مطالب سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ بیٹا ادھر آئیے، آپ یہاں آئیے، کھڑے ہوئیے۔ اس بچے کی کیا عمر ہوگی؟ کیا عمر ہے بیٹا آپ کی؟
10 سال۔
یہ بچہ ماسک لگا کے آیا ہے، قابل تقلید ہے یہ بچہ ہمارے لیے، اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت ایسی کی ہے۔ اس پہ بھی درود و سلام، اس کے والدین پہ بھی درود و سلام ہو، خدا کی رحمت و برکتیں ہوں، یہ ہیں ہمارے لیے اسوہ اور قدوہ اور رول ماڈل اور آئیڈیل یہ بچے۔ عزیزانِ گرامی، ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ہم مولا علی سے بڑھ کر عقل مند ہو گئے ہیں، مولا علی بیمار ہوتے ان کے لیے طبیب بلایا جاتا ہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد والے محمد۔ امام حسین کربلا پہنچتے ہیں تو اپنے خیام کو ایک لائن میں نہیں لگاتے، یہ موجودہ جو آپ کو خیام حسینی میں ترتیب نظر آتی یہ ترتیب نہیں تھی، مقاتل نے لکھا، تاریخ نے لکھا، ایک منحنی صورت میں، کرو صورت میں امام عالی مقام نے خیموں کو لگایا تھا۔ کیوں؟ تاکہ اگر ایک خیمے پہ تیر چلایا جائے اور ایک خیمہ دوسرے تیسرے سے متصل ہو تو ممکن ہے ایک خیمے پہ تیر کا حملہ دوسرے تیسرے خیمے تک پہنچ گیا، لہٰذا اس کو ایک منحنی صورت میں رکھا گیا تھا، ایک کرو صورت میں رکھا گیا تھا، تاکہ اگر ایک خیمے پہ حملہ ہوتا ہے تو صرف اسی پر حملہ ہو، دوسرا والا خیمہ اس سے متاثر نہ ہو۔ حسین ابن علی اس حد تک جنگی حربوں سے مطلع تھے اور اس پر عمل پیرا ہو رہے تھے۔ یہ ساری رات کیوں سیکل کرتے رہے اصحاب حسینی تلواروں کو؟ آخر ہم سنتے ہیں کہ کوئی تلوار سیکل کر رہا، جب سیکل ہوتی پتھر پہ تلوار چلتی ہے، مشینیں تو تھی نہیں، پتھر ہوتے تھے اس پر سیکل کیا جاتا رگڑ رگڑ کر، تو آوازیں نکلتی تھی پتھر پر رگڑنے سے، ایک میٹل ہے، دھات ہے، تو ایسی آواز آ رہی تھی، کوئی تلاوت کر رہا تھا، کوئی سہکل کر رہا تھا، کوئی حدیث کا مذاکرہ کر رہا تھا، کوئی آپس میں شوقی اور مذاق کر رہا تھا، اس منزل پہ تھے. وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، وہ منزل کہ جو موت کے بعد آنے والی تھی، اصحاب حسینی اپنی حیات میں اس پر کاربند تھے. تو یہ سیکل کیوں کر رہے تھے؟ کہتے تھے ہم مولا علی کے ماننے والے، امام حسین کے امام حسین، معجزہ دکھا دیں گے، حل ہو جائے گا سارا مسئلہ. احتیاطی تدابیر عزیز نے گرامی، ہم آگے محرم آنے والے، ہم ذمہ دار ہیں، شرن ذمہ دار ہیں. جس طرح جھوٹ بولنا حرام ہے اس زمانے میں، علماء فقہا کے مطابق، ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق بغیر ماسک کے آنا جو ہے وہ شرن درست نہیں ہے. میں مجتہد نہیں ہوں، فتویٰ بتا رہا ہوں میں آپ کو. آپ کا نماز بعد میں نماز جمعہ پڑھانے کے دیکھا کہ جناب ڈسٹینس ہوا ہوا ہے، ماسک آئے، میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آپ کا مسجد میں آنا آپ کا اشکال شرعی رکھتا ہے، مجلس میں آنا اشکال شرعی رکھتا ہے. ذمہ دار بنے، عزادار ذمہ دار ہوتا ہے عزیزانی گرامی. خنجوان جو ہیں وہ سہ جائیں گے، بزرگوں کا کیا ہوگا؟ گھر میں برتھ ڈے پارٹی ہو جائے، گھر میں میلاد ہو جائے، ٹھیک ہے جناب آپ کی امیون سسٹم بہت قوی ہے، قوت مدافعت بہت اچھا ہے، آپ جی جائیں گے، آپ کے بزرگ والدین کا کیا ہوگا؟ تصور کیا آپ نے؟ ہم نے اپنے عزیزوں کو دفنایا ہے اپنے ہاتھوں سے اسی کورونا میں. میں نے عرض کیا کہ اس وقت جو گیم کھیلا جا رہا ہے میں اس کا حمایتی نہیں ہوں، لیکن یہ کہ وبا ہے، ایک بیماری ہے، ایک چیلنج ہے، ہمیں اس چیلنج کو قبول کرنا چاہیے. مجھے نہیں معلوم کہ منتظمین جو ہے اتنی غیر ذمہ دارانہ پن کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں. یعنی مجھے آئے ہوئے تقریباً جو ہے وہ آدھا گھنٹے کے قریب ہونے کو آ رہا ہے تقریباً، لیکن ابھی تک جو ہے کہنے کے باوجود جو ہے وہ ماسک نہیں لگائے. آخر کیا ہوگا ہمارا؟ اور کیوں ہم ہمیشہ جو ہے وہ دوسروں کے رحم و کرم پر ایک 20 روپے کا ماسک خرید کے مہیا کرنا اپنی سیفٹی کے لیے، اپنے بوڑھے والدین کی سیفٹی کے لیے؟ آخر ہمیں اتنا گرا کیوں گزرتا ہے؟ معذرت چاہوں گا، میں نہیں چاہتا تھا، لیکن یہاں صورتحال دیکھ کر میں اپنا شرعی فریضہ ادا کر رہا ہوں. مل کے درود بھیجیے محمد وال محمد پر. کیونکہ گراں گزرتی ہیں، گراں گزرے، کوئی مسئلہ نہیں، میرا کام جو ہے وہ بتانا ہے. گراں اس لیے گزر رہی ہے کہ ہم نہ سمجھی کہ اس منزل پہ آ گئے کہ بتایا بھی جائے تو سمجھنا سننا نہیں چاہتے. ایک دفعہ مل کے درود بھیجیے محمد وال محمد. وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی ایسی عبادت کرو کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے. یقین یعنی جہاں پہ شک نہ ہو. اس کو کہا گیا ہے، علماء نے لکھا ہے، صاحب تفسیر المیزان علامہ طباطبائی نے لکھا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد موت ہے، کیونکہ موت کے بعد اب کوئی شک باقی نہیں رہے گا. جس چیز کے بارے میں سنتے تھے ہوگا، دیکھا جائے گا، دیکھ لیں گے، کر لیں گے، جب پہنچیں گے تو پتہ چل جائے گا، جب وہ سب کچھ پردہ ہٹ جائے گا تو پھر یقین کی منزل آ جائے گی. اس لیے کہ وَعْبُدْ، اپنے رب کی عبادت کرتے چلے جاؤ یہاں تک کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے. یہ عام مؤمنوں کے لیے ہے یا عام انسانوں کے لیے ہے، لیکن جو امیر المؤمنین ہوا کرتا ہے وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، لَوْ كُشِفَ الْغَطَا مَسَّتْ تو یقینا، اگر پردے ہٹا دیے جائیں تو علی مرتضیٰ یقین کی اس منزل پر ہے کہ پردے کے پیچھے رہنے والے پردہ ہٹنے کی تمنا کرتے ہیں، میں منزل یقین پر ہوں کہ میرے سامنے یقین واضح اور روشن ہے. علی مرتضیٰ اس منزل پر ہے، تو ہمیں اس منزل تک پہنچنا ہے عزیزانی گرامی. مل کے درود بھیجے محمد وآل محمد پر. وعبد، عبادت کرو رب کی یہاں تک کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن انس کو خلق نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں. توجہ رکھیے گا، اب عبادت کیا ہے؟ یعنی بندگی. توجہ رکھیے گا، عبادت کیا ہے؟ یعنی عبودیت کا اظہار کرنا ہے. یعنی جس طرح آپ کسی فرم میں، کسی ادارے میں ملازم ہوتے ہیں، خواہ وہ حکومتی ادارہ ہو، خواہ وہ نجی ادارہ ہو، آپ وہاں جا کے وہاں کے جو قوانین ہوتے ہیں اس پر ہمیں پیرا ہوتے ہیں. مثلا اگر آپ پرائیویٹ جاب کر رہے ہیں تو آپ کو مثلا سال کی 24 چھٹیاں جو ہے وہ الاؤ ہیں، ٹھیک ہے، مثلا وہ بھی بیماری کی صورت میں. آپ نے اتنے بجے سے اتنے بجے تک جو ہے وہ حاضر ہونا ہے، اتنے بجے ٹی ٹائم ہے، اتنے بجے لنچ ٹائم ہے، اتنے بجے آپ نے اپنا کارڈ رکھنا ہے اور آپ نے جو ہے اس پر چھٹی کر لینی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اصول قوانین ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہونا ہے. یعنی ایک ملازمت کے لیے توجہ رکھے گا, ایک ملازمت کے لیے کچھ اصول و قوانین ہوتے ہیں. تو اہل بیت علیہ السلام کچھ اصول و قوانین کو ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ ایک انسان منزل یقین تک پہنچ جائے اس کے لیے کچھ ضروری ہے کہ وہ کچھ اصول و قوانین پر عمل پیرا ہوں گے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. ضمن نرس کروں, معذرت چاہتا ہوں تاکہ بات کی تکمیل ہو جائے, یہ ماسک لگانا کوئی نہ کوئی فیشن ہے نہ کوئی مجبوری ہے. توجہ رکھیے کہ بہت سے لوگ بڑا مایوب سمجھتے ہیں ماسک لگانا, نہیں ایسے نہیں, یہ احتیاطی تدابیر ہے. اگر آج آپ ماسک نہیں لگائیں گے, میں چونکہ گزرا ہوں اس اسٹیج سے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں, اور میرے بہت سے بزرگ گزرے ہیں, کچھ زندہ ہیں کچھ دنیا سے گزر گئے, یہ ماسک نہیں لگائیں گے تو آپ کے چہرے پہ وہ ماسک سجا ہوگا جسے آپ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ہٹا سکیں گے. وہ پلاسٹک کا ماسک ہوگا جس کے ساتھ لوہے کا 30 کلو کا سلینڈر جڑا ہوگا, سلینڈر جڑا ہوگا, اور پھر جو ہے اس سے میں پوچھوں گا آپ ماسک ہٹائیے. آپ تو سنجیدگی ہماری ہونی چاہیے, نہ یہ فیشن ہے اور نہ یہ مجبوری ہے, یہ ہماری ضرورت ہے. عزیز علی گنامی عزادار ذمہ دار ہوا کرتا ہے. ایک دفعہ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. مثال کے طور پر بہت ساری خبریں آتی ہیں کہ جناب آپ یہ کھائیے یہ کھائیے, اس سے آپ کے امیون سسٹم بہتر ہو جائے گا, قوت مدافعت بڑھ جائے گی. مثلا ڈاکٹر نے کہا آپ مثلا ابلا ہوا انڈا کھائیے, اب آپ نے کیا کیا, کونے والی دکان سے خالو کی دکان سے انڈے لیا اور آپ نے ابال کے کھانا شروع کیا. میں نے کہا بھائی 3 ہفتے کھائیے گا, اس کے بعد آگے مجھے ذرا اپنا چیک اپ کرائیے گا. ڈاکٹر نے کہا مثلا, اب آپ نے 3 ہفتے ماشاء اللہ سے روزانہ صبح شام انڈے کھائے ابال کے اور اس کے بعد آپ گئے, لیکن بیماری جو تھی جو بھی دور تھی شاید مزید اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا. اب ٹیسٹ ہوا لیبورٹری سے, آ گئی خبر, ڈاکٹر صاحب آپ نے تو کہا تھا کہ انڈے کھائیے گا صبح شام, ہم نے تو بغول مارو دبا کے انڈے کھائے. ہو گیا, آپ تو کہتے اچھا ہو جاؤں گا, یہ بیماری تو بگڑ گئی. اب ڈاکٹر کا کام کیا ہے؟ ڈاکٹر کا کام بتا دینا ہے کہ فلاں چیز کھائیے, فلاں چیز میں یہ وٹامن سی ہوتا ہے, یہ وٹامن ڈی ہوتا ہے, یہ وٹامن ہو تو کھائیے آپ. اب بازار میں ہے یا نہیں یہ ڈاکٹر کا کام نہیں ہے, کس چیز میں کتنا ہے یہ بھی ڈاکٹر کا کام نہیں, یہ آپ کا کام ہے. ڈاکٹر کا کام نسخہ دینا ہے, تشخیص کرنا ہے. آپ گئے, یہ درد ہے, اس نے تشخیص کی, یہ دوا ہے, ایک کے دے دیا نسخہ. اب آپ جانیں اور آپ کی دوا جانیں, آپ کس میڈیکل اسٹور سے لیتے ہیں, جعلی لیتے ہیں اصلی لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اب آپ جو انڈے کھاتے رہے مثلا وہ چائنا کے انڈے آ رہے تھے, جی احتیاط کے ساتھ ذرا لیے گا. کیا ہے کہ اب آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب میں نے تو انڈے کھائے, جب ڈاکٹر کہے گا آپ نے یقیناً جعلی انڈے کھائے ہوں گے, جبھی تو آپ کی طبیعت بگڑ گئی. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا تو بھائی میں نے کہا تھا انڈے کھاؤ, میں نے کب کہا تھا کہ جعلی کھاؤ. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی ایک ڈاکٹر جب کہتا ہے فلاں چیز کھاؤ تو اس کی نگاہ میں طبی اصولوں کے مطابق فلاں چیز ہوتی ہے کہ جس میں ساری وٹامنس ہوتی ہیں, سارے معدنیات, ساری جزیات, ساری مقویات ہوتی ہیں. ڈاکٹر اس بات کا ذمہ دار نہیں ہے کہ تم بازار سے لے رہے ہو, کس بازار سے لے رہے ہو, کیا کھا رہے ہو, اس کا کام نسخہ دے دینا ہے مرض کی تشخیص کر کے, توجہ رکھے گا. لہذا اہل بیت کہہ رہے ہیں عبادت کرو تو عبادت کو سمجھنا پڑے گا اہل بیت کی ڈکشنری میں جا کر, وہ عبادت مت سمجھنا جس کو میں اور تم عبادت سمجھ رہے ہیں. لہذا اگر عبادت کر کے خدا کا قرب نہ ملے تو پھر یہ دیکھنا کہ تم نے وہ عبادت کی ہے جو تمہارا دل چاہ رہا ہے, یا وہ عبادت کی ہے جس کی طرف قرآن و اہل بیت تمہیں بلا رہے ہیں. لہذا اس چیز کو دیکھنا پڑے, اسٹینڈرڈ دیکھنا پڑے گا. قرآن و اہل بیت اسٹینڈرڈ بیان کر رہے ہیں. لہذا عبادت کیا ہے؟ نماز عبادت, روزہ عبادت, حج عبادت, زکوٰۃ عبادت, تولا عبادت, تبرع عبادت, امر بالمعروف عبادت, نہیں عزم منکر عبادت, یہ عبادتیں ہیں نا ہماری. یعنی کیا ہے؟ یعنی ان سے تقرب حاصل ہوتا ہے. یعنی عبد اپنے معبود کے درمیان فاصلہ کم کرتے ہوئے تقرب کی منازل طے کرتا چلا جاتا ہے, بندگی اختیار کرتا چلا جاتا ہے, یعنی ان عبادات کے ذریعے سے. لیکن کیا یہی عبادات ہیں؟ ہرگز نہیں. کہا کہ ماں باپ کو پیار سے دیکھنا عبادت ہے, جی قرآن کو دیکھنا عبادت ہے, عالم کو دیکھنا عبادت ہے, علی مرتضیٰ کو دیکھنا عبادت ہے, النظر الی وجه علی عبادہ. یعنی علی اس منزل پر ہے, علی اس منزل پر ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھتے چلے جاؤ عبادت کرتے چلے جاؤ گے. تو پھر عبادت کا مزاج صرف نماز نہیں ہے, نماز ہے, روز صرف روزہ نہیں ہے, روزہ بھی ہے, صرف حج نہیں, حج بھی ہے, زکوٰۃ اور جہاد نہیں ہے عبادت, صرف اس کے علاوہ بھی عبادت ہے. ایک عبادت کیا ہے؟ ایک عبادت اخلاقیات ہے. کسی نے بڑا خوبصورت قول کہا کہ نماز پانچ وقت میں واجب ہے آپ پر, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, لیکن اخلاقیات چوبیس گھنٹے مجھ پر اور آپ پہ واجب ہے. چوبیس گھنٹے واجب ہے, تو بزرگ ماں باپ کو دیکھنا عبادت, ماں باپ کا اولاد کو دیکھنا عبادت ہے. اس سے بہتر دین اور کیا ملے گا کہ جہاں ماں باپ کو دیکھنا عبادت بن جائے اور جہاں ماں باپ کا اولاد کو دیکھنا کعبے کو دیکھنے کے عبادت برابر بن جائے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اپنے رب کی ایسی عبادت کرو کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے. یعنی تمہیں در حقیقت جس طرح ڈاکٹر کہتا ہے, اطباء کہتے ہیں فلاں چیز کھاؤ اس سے یہ وٹامن ملے گا, تمہارے وٹامن جو تمہارے جسم میں کم ہو رہے ہیں اس کی کمی پوری ہوتی چلی جائے گی. جس طرح آپ بہت زیادہ آج کل آن لائن اور وائی فائی اور جو ہے وہ انٹرنیٹ سے جڑے ہوئے ہیں, بہت سی چیزوں میں آپ باہر نہیں جا پا رہے, انٹرنیٹ سے ہر چیز خریداری بھی ہو رہی ہے, جوڑے ہوئے ہیں. آپ کے موبائل کی کچھ نیڈز ہوتی ہیں, کچھ ضروریات ہوتی ہیں. مثلا آپ کا اینٹی وائرس ہے, وہ اگر وقت پہ اس کو اپڈیٹ نہ کیا جائے وہ کمزور پڑ جائے گا. جو وائرسز آ رہے ہیں وہ بھی جو ہے آپ کے موبائل میں آئیں گے, آپ کے کمپیوٹر میں آئیں گے اور اس کو بیمار کر دیں گے. اچھا یہ وائرس بھی وہی بنا کے بھیجتے ہیں, دوا بھی وہی بنا کے, اینٹی وائرس بھی وہی بھیجتے ہیں. یہ بھی ایک پوری سازش ہے سامراج کی کہ وائرس بھی بھیجتا ہے پھر اینٹی وائرس بھی بھیجتا ہے, کہ کچھ لوگ وائرس خریدیں گے کچھ لوگ اینٹی وائرس خریدیں گے. لیکن ہم تو علی والے ہیں, نہ وائرس کو قبول کرتے ہیں نہ اینٹی وائرس کو قبول کرتے ہیں. ہمارا وائرس تو بغض علی ہے, ہم اس سے دور ہیں, اور ہمارا اینٹی وائرس تولا بھی ہے تبرہ بھی ہے. ہم تولا کر کے علی سے قریب ہو کر, تبرہ کر کے علی کے دشمن سے ہو کر اپنے ایمان کو وائرسوں سے بچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. لہذا اب آپ نے موبائل کنیکٹ کیا انٹرنیٹ سے, کیا ہوا, فوراً ڈاؤن لوڈ ہونا شروع, آٹومیٹکلی ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے نا. تو جس طرح آپ کے موبائل کی ضروریات ہوتی ہیں اسی طرح ایمان کی ضروریات ہوتی ہیں. جیسے ہی آپ کے ایمان کا رابطہ اللہ کے سرور انٹرنیٹ سے ہوتا ہے تو وہاں سے ایمان کی فائلیں ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تیز ترین سرور انٹرنیٹ اللہ تعالیٰ کا محمد و آل محمد کی محبت و محبت و ولایت و اطاعت ہے. جو ان سے جڑ جاتا ہے اس کا ایمان خود بخود تکمیل پانے لگ جاتا ہے. مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد. عبادت کیا ہے؟ اصول کا نام ہے, بندگی کا نام ہے, تابع ہونے کا نام ہے. ولایت کا کیا معنی ہے؟ ولایت کا معنی یہ ہے کہ رسول کے بعد, خاتمیت اور رسالت کے بعد کوئی میرا مولا نہیں ہے. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, مجھے بندگی سکھا رہا ہے, مجھے اطاعت سکھا رہا ہے, مجھے تابع داری سکھا رہا ہے. کہ جیسے ہی رسول کی آنکھیں بند ہوں گی علی کی ولایت کا آغاز ہو جائے گا, جیسے ہی رسول اس دنیا سے جائیں گے علی کی امامت کا آغاز ہو جائے گا. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, یہ بتا رہا ہے کہ رسول کے بعد کوئی اور نہیں ہے جو انسانوں کو بنایا ہوا ہو. رسول کے بعد وہی امام ہوگا جس کا غدیر خم میں رسول ہاتھ بلند کر کے بتائے گا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. دیکھو اب تک میری اطاعت کرتے تھے, اب میرے بعد اطاعت اس کی کرنی ہے کہ جس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں نظر آ رہا ہے. وَعْبُدُ رَبَّكَ, اپنے رب کی عبادت کرو. عبادت کے مذاق ہے عزیزانی گرامی. اور ایک اور عبادت ہمیں بتائی رسول اللہ نے, ایسی عبادت جو انسان اٹھتے بیٹھتے کر سکتا ہے. نماز پڑھنے کے لیے آپ کو قبلہ رخ ہونا ضروری ہے, طہارت میں ہونا چاہیے, حرکت نہیں کرے, خاص عربی زبان آپ نے بولنی ہے, اپنی زبان میں نہیں پڑھ سکتے, روزہ رکھنا ہے فجر سے لے کر جی اذان فجر سے اذان مغرب تک, ان چیزوں سے بچنا ہے. زکوٰۃ دینی ہے تو ان نصاب اور لیول پر جب آپ کے مویشی یا اناج آ جائیں گے تو آپ کو اتنا اتنا نکالنا ہے. خمس اگر آپ کی بچت ہو رہی ہے اور سال بھر آپ کی انکم میں سے بچ رہا ہے تو آپ کو اس کا پانچواں حصہ نکالنا ہے. جہاد حکم امام سے واجب ہوتا ہے. ہر چیز کی ایک نصاب ہے, ایک لمٹ ہے. یعنی ایسا نہیں کہ میں ابھی چاہوں کہ فجر کی نماز پڑھ لوں یا مغربی نماز پڑھ لوں, نہیں, بلکہ ہر چیز کی ایک لمٹ موجود ہے. فجر فجر کے وقت ہوگی, ظہر ظہر کے وقت ہوگی, عصر عصر کے وقت ہوگی, مغرب عشاء اپنے اوقات میں ہوں گی, روزہ اپنے وقت پر ہوگا. لہذا ہر ایک کی لمٹ ہے, اس لمٹ کو کراس نہیں کر سکتے, کیونکہ عبادت کیا ہے؟ تابع داری ہے. لیکن رسول اللہ ایک اور عبادت بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ عبادت تو تمہیں معلوم ہے, لیکن ایک ایسی عبادت بتا کے جا رہا ہوں جو تم اٹھتے بیٹھتے کر سکتے ہو, گھر میں ہو تو گھر میں کر سکتے ہو, بازار میں ہو تو بازار میں کر سکتے ہو, حضر میں ہو تو حضر میں کر سکتے ہو, سفر میں ہو تو سفر میں کر سکتے ہو, رز میں ہو تو رز میں کر سکتے ہو, بس میں ہو تو بس میں کر سکتے ہو. تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ وہ عبادت کون سی ہے؟ کہا ذکر علی عبادہ, علی کا ذکر کرتے چلے جاؤ عبادت میں شمار ہوتا رہے گا. علی کا ذکر کرتے, ذکر علی عبادہ. اب کیا ہے, میں آپ دب اروین کا کلام سنوں یہ عبادت ہے؟ کوک اسٹوڈیو کا من کن تو مولا ہادانی مولا جو ڈسکو اور پاپ میوزک پر ہے وہ سنوں وہ عبادت ہے؟ ہرگز نہیں. توجہ رکھے گا, عبادت عادت کی بنیاد پہ نہیں ہونی چاہیے, عبادت معرفت کی بنیاد پہ ہونی چاہیے. جس طرح علی کو عادت کی بنیاد پر ہم نے رشتہ داری کی بنیاد پر, قرابت کی بنیاد پر, داماد ہونے کی بنیاد پہ امام نہیں بنایا, ہم نے علی کو اس لیے امام مانا ہے کہ بتانے والا اللہ تھا, پہنچانے والا رسول تھا, اس لیے علی کو امام قرار دیا ہے ہم نے, اس لیے کہ ہمارا آپشن نہیں ہے, اس لیے کہ کہنے والا, مقرر کرنے والا اللہ ہے اور پہنچانے والا اس کا مرسل, اس کا نبی ہے کہ جو در حق من کن تو مولا ہو. فہذا علی, مولا کی صدا کے ذریعے سے علی کی ولایت و امامت کا انعقاد و نفاذ کر کے جا رہا ہے. مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد پر. لہذا اگر عادت کی بنیاد پر عبادت ہوگی تو وہ کیا ہے؟ کولو کے بیل کی طرح ہے. عادت کی عبادت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے کہا اللہ اکبر, ساری دنیا میں جو ہے وہ آپ کا ذہن گھوم رہا ہے, پڑھا نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اللہ اکبر. اچھا بھائی نماز میں چھچ گھوم کے آ گئے, نماز ختم کیوں کہ پتہ ہی نہیں چلا. بیگم سے کہا چائے نکالو میں آ رہا ہوں, دو منٹ میں نماز ظہر عصر ختم. یہ کیا ہے؟ یہ عادت کی عبادت ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ معرفت کی عبادت کرنی ہے. توجہ رکھیے کہ معرفت کی عبادت, علی کا ذکر عادت کی بنیاد پہ نہ کریں, معرفت کی بنیاد پہ کریں. ابھی عید غدیر گزری, ایک ہفتہ قبل, دو ہفتہ قبل میں نے ہر مجلس میں, ہر محفل میں, ہر بیان میں عید غدیر پر زور دیا کہ اس عید ولایت کو بنائیں. عادت کی بنیاد پہ نہیں, معرفت کی بنیاد پہ عید غدیر بنائیں. بچوں کو عیدی دیں, بتائیں ان کو کہ آج عید اکبر ہے, سب سے بڑی عید ہے, سب سے بڑی عید ہے, سب سے بڑی خوشی ہے اس کائنات میں تو رسول کے بعد علی کی ولایت کا اعلان ہے. لہذا اس کو عید منائیں, اس کا جشن منائیں, اس کو منائیں, اپنے غموں کو بھول جائیں. میرے ایک عزیز کا انتقال ہوا جاننے والے, اس کے اگلے دن یا اس سے اگلے دن عید غدیر تھی, میں نے کہا غم نہیں منانا, اپنے گھر میں خوشی کرنا. ریحان اعظمی کو آپ سب جانتے ہیں معلوم, بیٹے کا انتقال ہوا, اس دن جشن کا دن تھا, گھر آ کے جشن منعقد کیا. ست جعفر نے کہا میری موت کا غم نہیں بنانا, شہید مرتا ہے تو غم نہ بناؤ, میری موت کا جشن مناؤ. یہ ہے معرفت کی عبادت. توجہ رکھے گا جہاں انسان سمجھتا ہے کیا کرنا چاہیے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ کوک اسٹوڈیو میں من کنتم مولا حفاظ علی مولا, جی خواتین کی آواز میں, ویسی بھی خواتین کی آواز میں نوحا ہو یا مرثیہ ہو, نامحرم مرد کے لیے سننا جائز نہیں ہے, جائز نہیں ہے. عورت کی آواز, سر والی آواز, کوئی بھی قرأت قرآن بھی ہوگا تو وہ بھی جائز نہیں ہے. توجہ رکھے گا, چل جائے گا آپ دا پروین کا کلام ہو کہ جناب وہ من عادت ہے نا, ہم نے عادت ڈال دی بچوں کو, اب وہ کیا ہے؟ وہ حرام کام بھی کر رہے ہیں مولا علی کے نام پر. تو عبادت جو ہے وہ عادت کی بنیاد پہ نہیں ہوتی ہے, عبادت معرفت کی بنیاد پہ ہوگی تو اثر کرے گی. مل کے ضرور بھیجے محمد وال محمد پر. عبادت کے لیے طہارت کی ضرورت ہوتی ہے. توجہ رکھیے گا, آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں, آپ کا بدن, آپ کا لباس, آپ کی جگہ جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہ طاہر ہونی چاہیے. طاہر سے مراد یعنی ظاہری طہارت بھی اور مباح بھی. مباح بھی یعنی غصب نہ ہو, کسی کا مال غصب نہ کیا ہو. اگر ایک دھاگا بھی, بالش بھر دھاگا بھی میرے بٹن میں لگا ہے, جو بٹن ٹانکا ہے نا میں نے, اس میں بالش بھر کا دھاگا استعمال ہوا ہے, یہ بھی غصبی ہوگا, اس میں نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ بندوں کا حق آ گیا, خدا کہہ کے نماز قبول نہیں ہے. تو عادت کی عبادت نہیں, معرفت کی عبادت. توجہ رکھے گا, اب کیا ہے؟ طہارت شرط ہے, طہارت شرط ہے تو علی کے ذکر کے لیے صرف ظاہری شرط نہیں رکھی بلکہ باطنی طہارت کی شرط رکھی ہے، یعنی تیرا حسب بھی پاک ہو تیرا نسب بھی پاک ہو. وہ حلال زیادہ ہی علی کی محبت کو دل میں رکھ سکے گا. لا یبغضنی الا منافق لا یحبنی الا مومن. کوئی مومن اس کے اگر سر پر تلوار بھی رکھ دو کہ مجھ سے نفرت کرے، مولا علی کہتے ہیں کوئی مومن مجھ سے نفرت کا اظہار نہیں کر سکتا اور کوئی منافق مجھ سے محبت کا اظہار نہیں کر سکتا. ساری دنیا بھی مومن سے لے لو تو وہ مجھ سے نفرت اپنی مومن سے اپنی محبت نہیں چھوڑے گا. اور دنیا کو ساری دنیا کی دولت دے دو اور یہ کہو کہ علی سے محبت کرو، وہ یہ کام نہیں کرنے والا. تم عبادت کیا ہے؟ طہارت شرط ہے. عبادت کیا ہے؟ قرب کی منزل طے کراتی ہے. نماز پڑھتا ہوں قربتن اللہ، توجہ رکھے گا، نماز پڑھتا ہوں قربتن اللہ. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ عبد الرحمین کی غزل شیئر کرتے ہیں، قربتن الا لائک، لائک مل جائیں گے، کمنٹس مل جائیں گے، جی واہ واہ مل جائے گی، کمنٹس آ جائیں گے. دنیا کے لیے عبادت کیا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل. اللہ کے علاوہ کسی اور قرب حاصل کی نماز باطل. علی اللہ کا وہ بندہ ہے، خدا نے کہا، رسول کے زبانی کہلوایا کہ علی کا ذکر اتنا کرو، ایسا کرو کہ تم علی کا ذکر کرتے چلے جاؤ گے خود بخود میرے قریب آتے چلے جاؤ گے. لیکن وہ عبادت، علی کا ذکر وہ عبادت ہے جو معرفت کے ساتھ ہو. مل کے درود بھیجو حضرت محمد و آل محمد. اہل بیت سے ہم تبسل کرتے ہیں جائز ہے، دعا کرتے ہیں جائز ہے، حتیٰ ان سے بھی دعا کریں وہ بھی جائز ہے. ہم ان وہابیوں کی طرح نہیں کہ جو ہر چیز کو شرک حرام بدعت کہہ دیتے ہیں. بہتر ابھی موقع نہیں کہ میں اس کو بتاؤں. اولاد کے لیے مثلاً ہے کہ فلاں امام سے تبسل کرو، شادی کے لیے، گھر کے لیے، ملازمت کے لیے، مسائل رزق کے لیے مختلف دعائیں نمازیں بھی اہل بیت نے بتائیں اور آئمہ کو بھی روایت نے مخصوص کیا کہ فلاں کے لیے فلاں سے توسل کرو، فلاں کے لیے فلاں سے توسل کرو. یعنی ظاہری اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آئمہ سے توسل کرو. توسل کیا ہے؟ ہمیں جوڑتا ہے، متصل کرتا ہے اور ہمیں ان کے قریب کرتا ہے. کیونکہ جب جوڑے گا، جب متصل کرے گا، توسل کیا ہے؟ وسیلہ اختیار کرنا ہے. وسیلہ کیا ہے؟ یعنی میں ان سے جڑ جاؤں، میں ان سے متصل ہو جاؤں. توجہ رکھے گا. تو اس کی میں نے مثال دی تھی کہ جیسے ایک لفٹ ہوتی ہے، 100 منزلہ عمارت ہے اور آپ نے جو ہے وہ 85 منزل پہ جانا ہے، تو آپ کون سا بٹن دبائیں گے؟ 50 نمبر کا، کہ آپ 85 منزل پہنچے. آپ نے 20 منزل پہ اترنا ہے، آپ 20 نمبر کا بٹن دبائیں گے. جو آپ کی منزل ہے وہاں پر آپ کو بٹن دبانا ہے. ایسا تو نہیں کہ لفٹ میں سوار ہو گئے اور خود بہت چلنا شروع ہو گئی اور خود بہت اپنی منزل تک پہنچ گئے. نہیں، وہ آپ نے بٹن، یعنی آپ نے طے کرنا ہے کہ آپ نے کون سی منزل پہ اترنا ہے، آپ کا گھر کہاں پر ہے. وہ آپ آگے نکل جائیں گے، غلط نمبر دبائیں گے، آپ آگے کے پیچھے اتر جائیں گے. اہل بیت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی وہ روحانی لفٹ ہے. تو جو میں مثال بچوں کے لیے دے رہا ہوں، مناسب نہیں ہے یہ لفظ استعمال کرنا لیکن سمجھانے کے لیے، جس طرح ایک لفٹ ہوتی ہے ایلیویٹر، وہ آپ کو اپنے ساتھ کیا کرتی ہے؟ وہ آپ کو گھر تک نہیں لے جاتی لیکن وہ آپ کو اونچا کرتی رہتی ہے. آپ اس سے جڑ گئے، اب آپ جو ہے کیا اوپر ہوتے جا رہے ہیں. یہ اوپر کیسے ہو گئے؟ آپ لفٹ کے اندر آ گئے. تب وہ جو رکھے گا الفاظ غور کیجیے، لفٹ کے اندر آ گئے. ایک دو مطلوبہ بٹن آپ نے دبایا، اب لفٹ کیا ہے؟ حرکت کرنی شروع. پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل، دسویں منزل، بیسویں منزل، تیسری منزل، جو آپ نے بٹن دبایا وہاں لے جا کر کھول دے گی دروازہ. اب آپ نے آگے قدم بڑھانا ہے، یعنی لفٹ کے اندر آنا ضروری ہے. لفٹ کے باہر کھڑے رہیں، ساری زندگی کھڑے رہیں، آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. لفٹ کے اندر آ جائیں گے، سوار ہو جائیں گے، مطلوبہ بٹن دبائیں گے، یعنی جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ کریں گے. لفٹ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو پہنچا دے. آپ نے جو بٹن دبایا لفٹ کی ذمہ داری آپ کو پہنچا دے، لیکن آپ کو لفٹ میں سوار ہونا پڑے گا. بھائی رسول اللہ نے یہی تو کہا تھا، مثلا اہل بیت کا سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینۃ نوح کی ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ نجات یافتہ ہو جائے گا. مل کے درود بھیجو عظمت محمد و آل محمد. اس میں سوار ہونا ہماری ذمہ داری ہے، اور پھر اس میں سوار ہونے کے بعد اپنی من مانی چھوڑ کر ان کی حکمرانی کو قبول کرنا ہے. کسی موقع پر شاید اسی علاقے میں یا کہیں میں نے مجلس میں مثال دی تھی 8-10 سال پہلے، کہ مثلا ابھی آپ نے کربلا جانا ہے انشاءاللہ، اللہ سے دعا ہے کہ یہ وبا ہٹے اور سب انشاءاللہ کربلا کی زیارت کو جائیں انشاءاللہ. تو اب آپ پہنچے ایئرپورٹ اور آپ سے کہا کہ جناب 20 کلو یا 30 کلو الاؤ ہے، جناب ہم اپنے مطلب محلے میں ہوتے تو ہم تو اتنا اتنا سامان اور بال لاد دیتے تھے. جناب وہ آپ کا گھر ہوگا، یہ ہوائی جہاز کی کمپنی ہے، یہاں پر لمیٹیڈ ایکسیز ہو سکتا ہے. اچھا جناب، پھر آپ کو ایک بورڈنگ کارڈ دے دیا، آپ سے کہا فلا سیٹ پہ بیٹھیے، اب آپ کسی اور کی سیٹ پہ جا کے بیٹھ گئے. صحیح، تو آپ سے کہا جائے کہ جناب محترم آپ اپنی سیٹ پہ جا کے بیٹھیے. کیوں بھائی؟ بھائی ہماری مرضی ہوتی تھی ہم جس چیز پہ جا کے بیٹھے. جناب وہ آپ کا گھر، آپ کی محفل تھی، یہ ہوائی جہاز ہے جی، آپ کو اٹھا کر آپ کی سیٹ پہ بٹھا دیا جائے گا. تھوڑی دیر میں اعلان ہوگا، سیٹ بیلٹ باندھ لیجیے. آپ کہیں جناب ہم نے کبھی بیلٹ نہیں بانی، سیٹ بیلٹ کس بار لگانا ہمیں؟ نہیں باندھنی پڑے گی. ارے جناب جی مت لا رہے، ہم تو ٹہلیں گے. نہیں جناب، 15-20 منٹ تک جب تک جہاز ایک نارمل پوزیشن میں نہیں آتا آپ سیٹ سے نہیں اٹھ سکتے. کیا پتہ چلا کہ گھر میں دل چاہتا تھا اتنا سامان اٹھا کے فلاں جگہ رکھوا دیں، جس سیٹ پہ جا کے بیٹھ جائیں، بیلٹ باندھے نہ باندھے، جی مت لا رہا جب چاہے ٹہل لیں. لیکن ہوائی جہاز میں ساری چیزیں ممکن نہیں ہیں، وہاں پر قوانین کو اوبے کرنا ضروری ہوتا ہے. تو ایک فضائی سفر اختیار کرنے کے لیے اپنی منمانی چھوڑ کر جو ہوائی جہاز ہے اس کی اصولوں کی حکمرانی کو قبول کرنے کا نام محفوظ سفر ہے. اسی طرح کشتی نجات حسین میں سوار ہو کر اپنے آپ کو محفوظ بنا کر یقین تک پہنچنے کے لیے اپنی منمانی چھوڑ کر حسین کے سفینے کی حکمرانی کو قبول کرنا ہو. منمانی چھوڑنے ہوں گے سے وہ اب ادھر ابا کا حتیٰ آگے دے گئے لکھی. تو کیا ہے؟ قرب کی منزلیں طے کراتا ہے علی، وہ اسم الہی ہے جو آپ کو اونچا کرتا ہے، جو آپ کو رفت دیتا ہے، جو آپ کے ایمان کو جلا بخشتا ہے. اہل بیت کا ذکر. پھر عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ آپ کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے. اگر نماز پڑھنے کے بعد آپ کی اللہ سے محبت نہیں بڑھی، میرا اور آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہوا نماز الرحمن الرحیم، لیکن اگر کسی بچے نے جو ہے وہ کوئی غلطی کر دی، میں اس پہ 10 تھپڑ کی بارش کر دوں، تو میں نے کہا الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، درگزر کر دے انسان. گھر والی سے غلطی ہو گئی، درگزر کر دے. گھر والے سے غلطی ہو گئی، بیوی درگزر کر دے. والدین سے غلطی ہو گئی، درگزر کر دے. تو میں نے الرحمن الرحیم نہیں کہا دل سے. رحمان الرحیم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی معرفت میں اضافہ ہونا چاہیے. میں جب کوئی مالک یوم الدین تو میں ڈروں کہ روز قیامت مجھے علی مرتضیٰ کے سامنے جانا ہے، روز قیامت مجھے رسول اللہ کے سامنے جانا ہے، روز قیامت مجھے اللہ کا سامنا ہوگا، شہزادی کونین مجھ سے پوچھیں گی کہ کیا کیا تم نے. مالک یوم الدین تو کیا ہے کہ معرفت میں اضافہ ہوتا ہے. ذکر علی کی عبادہ اگر میری اور آپ کی معرفت میں اضافہ نہ کرے، مجھے میرے خدا سے قریب نہ کرے، تو وہ عادت کی عبادت ہو سکتی ہے، معرفت کی عبادت نہیں ہو سکتی. کیسے پتہ چلے؟ ایام اعضا آ رہا ہے، یہ ابھی 18 ذیلج گری، 24 ذیلج جو ہے یہ عید مباہلہ کی تاریخ آ رہی ہے. اب خدا نے کیا کہا؟ کون ہوں ماں صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہو جائیں، یعنی عید غدیر سے مولا علی کے ساتھ ہو جائیں، اس کے بعد 24 جو ہے وہ پنجتن کے ساتھ ہو جائیں، اس کے بعد 13 رجب پھر مولا علی کے ساتھ ہو جائیں. آیا مراد یہ ہے سچوں کے ساتھ ہو جائیں، نہیں ایک ایک دن بانٹ لیں؟ یا ابھی مثلا محرم آ رہا ہے تو میں جو ہوں مثال کے طور پر 2 مہینے 8 دن اہل بیت، 2 مہینے بھی 8 دن میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے ذہنوں میں، ولی 2 مہینے 8 دن کوئی غم نہیں بناتا، نام کا غم بناتے ہیں سب. حقیقت یہی ہے، اگر غم کا معنی دیکھا جائے کہ جو ہم غم مناتے ہیں، کیا اہل بیت اس سے راضی ہیں؟ اگر ہمارے غم منانے میں ہماری مرضی شامل ہے، اگر محفل میلاد منعقد کرنے میں ہماری مرضی شامل ہے، وہ ہمارا برائے و ذکر ہو سکتا ہے، وہ اہل بیت کا غم اور اہل بیت کی خوشی نہیں ہو سکتی. وہ اہل بیت کا ذکر پاک ہے. اگر اہل بیت کا ذکر پاک ہے، وہ یو طاہرکم تطہیرہ کے مزاق ہے، تو ان کی محفلوں میں، ان کی اذان میں، ان کے محفلوں میں گانے کی طرزوں پر دھنے نہیں بننی چاہیے، نغمے نہیں بننے چاہیے، منقبت کے میلاد نہیں بننے چاہیے گانوں کی طرزوں پر. ہمارے گھر کے قریب وہ سر ملائے جاتے ہیں سارے گاما پادانی، اس کے بعد جو ہے وہ اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے. اگر اہل بیت پاک ہیں تو تو پھر ان کا ذکر بھی پاک ہونا چاہیے جو وسیلہ اختیار کیا جائے وہ بھی پاک ہو. جہاں گناہ نظر آئے اہل بیت کی مجلس میں، اہل بیت کے میلاد میں، اہل بیت کے اعضاء میں، اہل بیت کی خوشی میں، وہ میرا اور آپ کا ذکر ہو سکتا ہے، اہل بیت کا ذکر نہیں ہو سکتا. اہل بیت یطہرکم تطہیرا ہیں، وہ پاک ہیں، وہ پاک کرنے والے ہیں، تو ان کا ذکر بھی پاک ہے اور ان کا ذکر بھی پاک کرنے والا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا جو نوحہ پڑھتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صاحب بیاض. اکثر نوجوانوں کو نہیں پتا ہوگا صاحب بیاض کا معنی کیا ہوتا ہے. اب تو خیر نامی تبدیل کر دی ہم نے، سنگت ہو گئی ہے، ماتم پارٹی ہو گئی ہے، فلاں پارٹی. یہ پارٹی کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ کے انجمن، ایک محترمانہ نام ہمارے آبا اجداد انجمن ہے. یہ انجمن مثلا شہدائے عباس ہے، انجمن ذوالفقار مرتضوی، انجمن سقائے سکینہ ہے، محترم سنگت پارٹی، ماتم پارٹی. یہ پارٹی کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ ہم اپنی اقدار کو تبدیل کرتے چلے جا رہے ہیں، اپنی عبادت کو پروفیشنل کرتے چلے جا رہے ہیں، بازاریت آتی چلی جا رہی ہے ہر جگہ. پوسٹر آئیں گے ابھی بنٹھن کے آئیں گے، ویڈیو ڈالی جائیں گی بنٹھن کے، منقبت آ رہی ہیں وہ گانوں کی طرز پر، نوحے آ رہے ہیں وہ گانوں کی طرز پر. ہم کیوں بہرے ہو گئے؟ آخر ہم کیوں نہیں بولتے؟ ہم کیوں ڈس لائک نہیں کرتے یوٹیوب پر کہ یہ گانے کی طرز پر ہے، یہ فلاں غزل کی طرز پر ہے؟ توجہ رکھیے گا، ہم ڈس لائک کرنے سے شرن واجب ہے آپ پر، مجھ پر، کہ ایسے حوصلوں کی حوصلہ شکنی کریں. اہل بیت کا غم روز قیامت جناب زینب سے پوچھیں گی کہ اس ایک ہائے حسین ابن علی کو پہنچانے کے لیے میں نے سر کی چادر دی تھی. امام حسین کہیں گے میں نے اس دین کو بچانے کے لیے اپنا علی اکبر دیا تھا، اور تم صرف لائک بڑھانے کے لیے کہ فلاں گانے کی طرف ہٹ ہو جائے گا، فلاں نو ہٹ ہو جائے گا. یہ شرم ذمہ داری حضرت زین کرامی ہماری، اس کو روکیں، پیار سے سمجھائیں. یوٹیوب پر ہے، فیس بک پر ہے، کہیں کمنٹس دیں، پاس کریں، مذمت کریں اس کی، پیار سے سمجھائیں کہ یہ درست نہیں ہے، گانے کی طرزوں پر یہ نہیں ہونا چاہیے. لہذا یاد رکھیے گا عزیزان گرامی کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو عبادت جو ہے وہ معرفت کے ساتھ، اہل بیت کا ذکر، ذکر علی عبادہ، یہ صرف علی مرتضیٰ تھے. اگر ولایت کا اعلان کیا گیا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، اللہ ولی رسول ولی اور صاحبان ایمان والے جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں وہ تمہارے ولی ہیں، تو یہ ولایت علی پہ رکی نہیں ہے، یہ ولایت حسن تک آئی ہے، یہ ولایت امام حسین تک پہنچی، یہ ولایت امام سجاد نے ہتھکڑیاں پہن کر کانٹوں پہ چل کر ہم تک پہنچائی ہے. امام سجاد کے امام باقر، امام جعفر صادق علمی یونیورسٹی سے اس ولایت کو ہم تک پہنچایا ہے. امام موسیٰ کاظم جیلوں سے، ایک جیل سے لے کر دوسرے جیل سے گزرتے ہوئے ہم تک اس ولایت کو پہنچا رہے ہیں. امام رضا نے اپنی شہادت دے کے اس ولایت کو پہنچایا، امام نہم، امام دہم، امام یازدہم، ان سب نے حقیقت اس ولایت کو ہم تک پہنچا، اور آج ہی ولایت حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے پاس ہے. یہ ولایت رکی نہیں ہے. اگر علی کا ذکر عبادت ہے تو حسن کا ذکر بھی عبادت ہے، حسین کا ذکر بھی عبادت ہے. سجاد و باقر و صادق و کاظم و علی رضا و تقی و نقی و حسن عسکری اور امام زمانہ کا ذکر بھی عبادت ہے. اگر علی کا ذکر تمہیں معرفت کی بلندیوں تک پہنچائے گا تو ایک ایک امام، ایک ایک معصوم کا ذکر تمہیں بلندیوں تک پہنچانے والا ہے. اگر یہ ہادی ہیں تو ان کا ذکر بھی ہادی ہے، اگر یہ نور ہیں تو ان کا ذکر بھی نور ہے، اگر یہ یطہرکم تطہیرا ہیں تو ان کا ذکر بھی تمہیں گناہوں سے پاک کرنے والا ہے. تو صاحب بیاض کون ہوتا تھا؟ صاحب بیاض ہوتا تھا صاحب یعنی مالک یعنی اونر. بیاض عربی میں کہتے ہیں وائٹ چیز کو، جیسے بیاض یعنی سفید رنگ کی چاندنی. میں نے کسی موقع پر مجلس کے جو پارٹس ہوتے ہیں نا، اجزاء ہوتے ہیں، یہ سفید چاندنی، کالا رنگ، یہ مرثیہ، یہ سوز، یہ سلام، یہ ماتم، یہ انجمن، یہ سب کیا ہے؟ اس کی پورا فلسفہ ہے، اس میں گفتگو کر چکا ہوں پھر کسی موقع پر، کہ آپ مجھے دیکھ کے فرار نہ کریں کہ مولانا تو ایس پیز والے ہیں، یہ تو سنا دیں گے. بہرحال اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ الفاظ سخت تھے میرے، لیکن میری شرعی ذمہ داری تھی. تو صاحب بیاض کیا؟ بیاض یعنی وائٹ رنگ، اس کتاب کو بیاض کہا جاتا ہے جس میں نوحے لکھے ہوتے ہیں. بیاض یعنی سفید، یعنی نور، یعنی اجالا، یعنی روشنی، یعنی صاحب بیاض اتنا باکردار ہونا چاہیے کہ اس کے پاس جو بیاض ہے یعنی نور کی کتاب ہے. توجہ رکھیں، نور کی کتاب، نوحے کی کتاب، نوحے کی کتاب نہیں، یہ نور کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، امام کہہ رہا ہے. آپ نے اگر زیارت سے عاشورہ پڑھی ہو تو کہا کہ آپ کی ولایت کے ذریعے سے میں اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کے دشمنوں پر لعن و نفرین کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں. حسین زندہ باد کہہ کر بھی ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، یزید اور یزیدیت مردہ باد کہہ کر بھی ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، توجہ رکھے گا، صراط الذین انعمت علیہم کہہ کر بھی اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر بھی اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، دونوں ساتھ ساتھ ہو، تولا بھی ساتھ ہو تبرا بھی ساتھ ہو، لہذا کہیں ایسے لوگ نظر آئیں، ویڈیوز آ رہی ہیں مسلسل میں نام لیے بغیر گزر، نوجوانوں کو زیادہ معلوم ہے، بہت لمبی لمبی عزاداری کرتے ہیں، نوحے پڑھتے ہیں ڈوب کر پتہ نہیں کس عشق میں، اور پھر جا کر رقاصاؤں کے سر پر جی پیسے کی بارش بھی کر رہے ہیں صاحبزادے کے ساتھ، کہاں جا رہے ہیں ہم، مولا کا ذکر کرنے والا ہے آنے دو، بڑی ڈوب کے پڑھتا ہے، اس سے پہلے کتنی بھنگ اور چرس پیتا ہے، ابھی بہت سارے لوگ مل جائیں گے آپ کو، آج ٹی وی میں ڈراموں پہ کام کر رہے ہیں، کل آ کر آپ کے اسٹیج پہ آ کے ہائے حسین ہائے زینب ہائے تیری چادر پڑھیں گے، اور ہم کہیں گے بابا بھائی مولا کا ذکر کر رہا ہے، مولا کا ذکر گناہوں سے روکنے والا ہے، میرے اور تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ جس جو چاہے آئے اور پڑھ کے چلا جاؤ اور میں خاموش رہوں، عبادت ہے، عبادت جو ہے قرب کا ذریعہ بنتی ہے، عبادت نور ہے، عبادت معرفت ہے، عبادت پاکیزگی دیتی ہے، تو اگر اہل ذکر علی عبادت ہے، حسین کا ذکر عبادت ہے، جناب زینب کا ذکر عبادت ہے، کربلا والوں کا ذکر عبادت ہے، تو پھر یہ مجھے پاکیزگی دے گی، مجھے نور دے گی، مجھے ہدایت دے گی، مجھے گناہوں سے روکے گی، مجھے یہ طاقت دے گی کہ اگر کوئی حسین کے ممبر پہ آ کر غلط بات کرتا ہوا نظر آئے تو میں کھڑے ہو کے اس کو روک سکوں، یہ شرعی ذمہ داری بنے گی ہماری، کھڑوں کے سر پر تم رقاصوں کے نوٹوں کی بارش کرو اور پھر محرم میں آ کے حسینی ٹائٹل لگا کر تم عزادار اور نوحے پڑھنے والے بن جاؤ، آج ٹی وی میں تم جو ہے وہ برہن عورتوں کے ساتھ ان کی گودیوں میں رقص کرتے ہوئے نظر آؤ، اور پھر ہائے زینب ہائے تیری چادر اور ہائے سکینہ کے نوحے پڑھتے ہوئے نظر آؤ، آخری مذاق کب تک ہوگا، آخر ہم کب جاگیں گے، عبادت کو عبادت بنیں گے عزیز آنے کے لیے، وعبد ربک حتی یاتیک الیقین، صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا، نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، صرف روزہ رکھنا عبادت نہیں ہے، اہل بیت کا ذکر کرنا عبادت ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال کمانا عبادت ہے، اپنے ماں باپ کو پیار سے دیکھنا عبادت ہے، بچوں کو پیار سے دیکھنا عبادت ہے، یہاں تک رسول اللہ فرماتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ ایک گھنٹہ بیٹھنا، ایک گھنٹہ بیٹھنا میری مسجد میں تین دن اعتکاف سے افضل ہے، تین دن اعتکاف سے افضل ہے، یہ نہیں کہتے قرآن سناؤ، نہج بلاغہ سناؤ، نوحے سناؤ، منقبہ سناؤ، ایک گھنٹہ گپ شپ کرو، بیٹھو بات چیت کرو، ہم اوسطاً اپنی فیملی میں تین منٹ سے زیادہ گفتگو نہیں کرتے، اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی تین منٹ سے کیا مراد ہے، چائے دے دو، کھانا دے دو، پانی دے دو، کپڑے دھو دو، کون آیا تھا، کس کا فون تھا، جی تمہاری اماں کیا کر رہی، تمہارے ابا کیا کر رہے ہیں، میرے ابا کا فون آتا، یہ گفتگو نہیں، اہل بیت کی ڈکشنری میں یہ ایک گھنٹہ بیٹھنا یعنی وہ معیاری گفتگو کہ جو آپ کو سکون دے سکے، جو زندگی گزارنے کے لیے آپ کو دل گرم کر سکے، جو آپ میں محبت چاہت عشق ڈال سکے، وہ مراد ہے، وہ اللہ چاہے جو تو پانی دے دے، کوئی گفتگو نہیں ہوتی، ہم تین منٹ سے زیادہ اوسطاً اپنے گھر والوں کے ساتھ گفتگو نہیں کرتے، رسول اللہ کہتے ہیں ایک گھنٹہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھو، قرآن نہیں سناؤ، نہج البلاغہ نہیں سناؤ، حدیث کے ساتھ نہیں سناؤ، ایک گھنٹہ فیملی کے ساتھ بیٹھو، زندگی گزارنے پر پیارا محبت سے گفتگو کرو، ہنسو بولو، چائے پیو، بسکٹ کھاؤ، یہ میری مسجد میں بیٹھنے سے، تین دن بیٹھنے سے افضل ہے، ملے گا کوئی اور دین ایسا، یہ ہے مکتب اہل بیت، یہ ہے مکتب جہاں بچے کو پیار کرنا، خدا ہر بوسے کے عوض ہزاروں نیکیاں ماں باپ کے کھاتے میں لکھتا ہے، تو عبادت کرنی ہے ہمیں ایسے نکلا دی، ذکر اہل بیت عبادت ہے، بچوں کے ساتھ بیٹھنا عبادت ہے، روزی حق حلال کمانا عبادت ہے، لہذا اس عبادت کو عبادت رہنے دیجیے، یہ ہم سب کی ذمہ داری، روز قیامت، یوم دن لتسألن یوم دن عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، خدا نہیں پوچھے گا کتنی سبزی کھائی، کتنا گوشت کھایا، ہاں حلال سے کھایا تھا، حرام سے کھایا تھا، ادھر آؤ جواب دو، جناب زینب پوچھیں گی مجھ سے اور آپ سے، مولانا صاحب آپ ممبر پہ جاتے تھے، ایک گھنٹے کی گفتگو ہوتی تھی، سو ڈیڑھ سو آدمی ہوتے تھے، سو ڈیڑھ سو گھنٹے آپ کو ملتے تھے، کیا کیا آپ نے، آیا لفافے کا وزن بڑھانے کے لیے لوگوں کی منشا اور مرضی کے مطابق واہ واہ کر کے چلے جاتے تھے، یا وہ کہہ کے جاتے تھے جو ہم کہہ رہے ہیں، ایک واقعہ ذکر کر کے بس میں نے آپ کے ذہن کا تمام کیا، آئیے ہم آزاد آنے والے ہیں، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہاں ایک ایک حرکت کو نوٹ کیا جا رہا ہے، ایک ایک حرکت کو نوٹ کیا جا رہا ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی نے کہا کہ بکروں والی عید منانی, اب مردوں والی عید مناؤ, اس پہ ایف آئی آر کٹ گئی. پتہ نہیں آپ کی اطلاع میں ہے یا نہیں. یعنی تنگ کرنا ہے صرف, اس سے کیا تعلق؟ جناب جذبات مجروح ہو رہے ہیں, کسی کو جذبات مجروح نہیں ہو رہا ہے, لیکن کیا ہے, ایک ایک چیز کو نوٹ کیا جا رہا ہے. خطابہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی زبان کو سنبھال کے استعمال کریں. ہر چیز ممبر پہ کہنے کی نہیں ہوتی ہے, ہر چیز لائف دینے کی نہیں ہوتی ہے. کچھ اثرار ہوتے ہیں, ان کو اثرار رہنے دیں. کہ جو ہم نے آ کر اثرار کو برملا کرنا شروع کر دیا ریٹنگ کے چکر میں, جی لفافے کے چکر میں, لفافے چار نوٹ اور آ جائیں گے, بازاریت آ گئی ہے نا, پروفیشنلزم آ گیا ہے, ریٹنگ ہے, جتنے پوائنٹس مل جائیں گے, جتنے ویور مل جائیں گے, جناب اوپر کی آمدنی ہوتی رہے گی. لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے, خطبہ کی ذمہ داری اپنی جگہ, سامعین کی ذمہ داری اپنی جگہ ہے. کیا پڑھ رہے ہو, کہاں سے پڑھ رہے ہو, پوچھیں احترام سے, لڑ دیجیے, کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں باہم دست گروا ہونے کے لیے نہیں کہوں گا, آپ پیار سے پوچھیں. مجلس میں کھڑا ہو کیا پوچھ, کہاں سے پڑھا ہے آپ نے, یہ بغیر دلیل کے بات کیوں کی ہے آپ نے. اور بانی یہ مجلس کی ذمہ داری ہے, یہ ذکر ہے, عبادت ہے. ہمارا عقیدہ ہے مجلس عبادت ہے, ہمارا عقیدہ ہے ماتم عبادت ہے, جو ہم ماں ہاتھ مارے عبادت ہے. ہمارا عقیدہ ہے نوحہ عبادت ہے, ہمارا عقیدہ ہے آنسو بہانا عبادت ہے. لہذا اس عبادت کو عبادت رہنے دیں. واقعہ ذکر کر کے بس آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑ دیا, واپس آج دیکھا سارے بت ٹوٹے ہوئے, کلہاڑا جو ہے وہ, یہ ہتھوڑا جو ہے وہ بڑے بت کے گلے میں یا اس کے پاس رکھا. آپ نے کس نے توڑا؟ نظر نہیں آ رہا, برے نے توڑا. آپ کہ تمہیں تو معلوم ہے آپس میں گفتگو ہو رہی ہے, تمہیں نہیں معلوم کہ یہ آپس میں کیا, ابھی تو ہل نہیں سکتے, کھا نہیں سکتے, پی نہیں سکتے, ایک جگہ تو ہل نہیں سکتے, ہم ان کو حرکت دیتے ہیں تو ہلتے ہیں. اچھا ایک نے کہا, ارے بھائی وہ ایک نوجوان ہے, اس کو ابراہیم کہتے ہیں, اس نے توڑا, وہ ہمارے بدھوں کو برا کہتا ہے. چلو بھائی چلو, ٹیمیں نکلیں تفتیش کرنے, سرکار کی مختلف ٹیمیں چھاپا مار نکلی. ایک ٹیم حضرت ابراہیم کے دروازے میں دخل باب کیا, کون سرکار کی طرف سے تفتیش کے لیے, انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے. اچھا دروازہ کھول دیا. ابراہیم کو جانتے ہو؟ حضرت ابراہیم کو جی جانتا ہوں. کہا کہ پتہ بتاؤ. حضرت ابراہیم نے کہا دیکھیے بھائی, جو ہمارے گھر پہ آتا ہے ہمارا ایک اصول ہے کہ ہم اسے اپنے دسترخوان پر مہمان بناتے ہیں. مہمان حضرت ابراہیم, یہ جو آپ عید غدیر کو مہمان بلا کر کھانا کھلاتے ہیں, لکھا ہے ہزاروں انبیاء شہدا سولہ کو آپ کھانا کھلاتے ہیں. چہلم کے دن, روزہ عاشور کے دن کھانا کھلانے کی کوئی روایت نہیں ہے. امام نے کہا کہ اس دن کھانا کھلاؤ, لیکن غدیر کے دن کھانا کھلانے کی روایت موجود ہے. اگر عید غدیر کو میں نے 22 رجب کے کونڈوں سے کم بنایا ہے, میں علوی اور غدیری نہیں ہوں. امام صادق کے نام پر میں لوگوں کو جمع کر کے کھانا کھلاتا ہوں, ثواب ہے. امام کے نام پہ کھلائیے, امام صادق کے نام پہ کھلائیے, امام صادق کے دستخوان کیجیے, بہت اچھا ہے, ثواب ہے. آئمہ کا نام روشن ہوتا ہے, مومنین میں پیار محبت بڑھتی ہے. روایت نہیں ہے کوئی 22 رجب کے لیے کہ 22 رجب کو کونڈے کراؤ اور کھلاؤ, لیکن بہرحال حکم ہے کہ کھانا کھلانا چاہیے, ہم امام کے نام پہ کھلاتے ہیں. اگر عید غدیر اگلے سال ٹھان لیجیے گا, عہد کیجیے مولا سے, یاد رکھیے گا کہ اگر عید غدیر 22 رجب سے زیادہ ہم شیعہ محلوں میں پر رنگ نظر آئے, ہم غدیری نہیں ہیں. عہد کیجئے آج کے دن کہ اگلے سال انشاءاللہ میں دسترخوان کروں گا. ٹی وی لیتے ہیں, گاڑی لیتے ہیں, گھر لیتے ہیں, نہ جانے کیا کیا لیتے ہیں, لون لیتے نہیں لیتے, لیتے ہیں, دنیا کے بینکوں کے لوگوں کے مقروض ہوتے ہیں, گھگیاتے ہیں, فائلیں لے جاتے ہیں, کر دو کتنی سننی پڑتی ہے. دنیا کے لیے مقروض ہونے سے بہتر ہے علی کے لیے مقروض ہو جاؤ. غدیر کے دن ایک ایک قدم اٹھانا, ایسا ہے تم علی کے مقروض ہو رہے ہو, علی روز قیامت اس کا بدلہ عطا کریں گے. مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد. میرے پاس پیسے اسی غدیر کے میں واقعہ بتا رہا ہوں, میرے پاس پیسے نہیں تھے, تھا کہ مل جائیں گے پیسے, میں نے قرض لیے اور قرض لے کے میں نے کھانا تقسیم کیا, جہاں جہاں کر سکتا تھا, بچوں میں عیدی تقسیم کی, شیرینی تقسیم کر دی گئی, کچھ کر دی. اس لیے بتا رہا ہوں, جان بوجھ کے بتا رہا ہوں کہ اس میں تبلیغ ہے. جتنا خرچ کیا تھا اس سے چار گنا زیادہ رات کو مولا نے لوٹا دیا, ممبر پہ بیٹھ کے, ممبر حسین پہ بیٹھ کے چار گنا زیادہ.
علی کسی کا بوجھ نہیں رکھتا، علی کا کسی کا قرض نہیں رکھتا، علی لوٹائے، علی کا لوٹانا فخر ہے، علی اپنے ہاتھ سے جب مجھے اور تمہیں پہلائے گا، جامع کوثر سے سیراب کرے گا، تو عہد کریں گے عید غدیر کو جشن کریں گے، کھلائیں گے لوگوں کو، شیعہ کو کھلائیں، سنی کو کھلائیں، غریب کو کھلائیں، امیر کو کھلائیں، لوگوں کو کھلائیں، بچوں کو عیدی دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ نوجوان ہے اور یہ جو ہے وہ بتوں کو کہتا ہے۔ اب انہوں نے کہا مجھے ابراہیم کہتے ہیں، کہا کہ ہمارا دسترخوان ہے، آ جاؤ۔ سب بیٹھ گئے، بھائی نظر اللہ حضرت حسین بیٹھ گئے، کھانا کھا لیا۔ اچھا جناب ابراہیم کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا خاص سال کو ابراہیم کہتے ہیں۔ اب ان کے پیروں سے زمین نکل گئی، نوجوان 18-20 سال کا نوجوان، تقریباً یہ سن لکھا گیا ہے، فتن، فتن کا لفظ استعمال ہے، یعنی بالکل نوجوان، زمین نکل گئی پیروں سے۔ یہ اس نے کیا، چلو جی پکڑو پکڑو، چلو چلو چلو۔ اس میں ایک دانا کھڑا تھا، اس نے کہا کہ ہم نے اس کے دسترخوان کا نمک کھایا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا حق یہیں پہ ادا کر دیں۔ کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہیں پہ مسئلہ کر دو تاکہ ختم ہو جائے۔ اتنے سنجیدہ اور اتنے ذہین تھے کہ نمک کھا کر وہیں حق ادا کرنا چاہ رہے ہیں۔ کاش کے مسلمان اس سے سبق لے لیں، جہاں پہ چادر زہرا گر بھی رکھ کر مسلمانوں کی غذا کا انتظام کیا جائے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرے خدا کو سجدہ کر دو، یہ دوسرا بم پھٹ گیا، اور تمہارے خدا جھگڑا تو تمہارے اور ہمارے خدا پر، تمہارا خدا نظر نہیں آتا، ہمارے خدا نظر آتے ہیں، ہمارے خدا اتنے ہیں، تمہارا خدا ایک ہے، پھر جھگڑا، نہیں نہیں کیا کریں کیا کریں۔ اس میں دانا تھا، اس نے کہا بھائی ایسا کرو، سر سجدے میں رکھ دو ابراہیم کے خدا کو، اس کی بات بھی پوری ہو جائے، دلوں میں بتوں کی محبت رکھنا، مسئلہ حل ہو جائے گا، توجہ رکھے گا۔ بس آخری جملہ دے رہا ہوں، ادھر ان تفتیشی ٹیم میں آنے والوں نے اپنے سر سجدے میں رکھے، حضرت ابراہیم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، خدا وندہ سجدوں میں لانا میرا کام تھا، دلوں کو پلٹانا تیرا کام ہے۔ بس یہاں سے ایک جملہ دینا چاہتا ہوں مجلس آدھا محرم کے لیے، خطبہ کی ذمہ داری، سامن کی ذمہ داری، پانی کی ذمہ داری، مجلس محل سنت کو لانا آپ کا کام ہے، دلوں کو پلٹانا حسین ابن علی کا کام ہے۔ کوئی ایسا جملہ نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے کسی کے مقدسات کی دلاداری ہو، ہر چیز ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی ہے۔ اہل سنت کو بلائیے، بتائیے، دروازے بند مت کیجیے، یہ اہل بیت کا در ہے، بس یہ عبادت ہے عزیزان، عبادت کسی کے لیے بدل نہیں ہونی چاہیے، ایک مومن کے سلے ثواب کی مجلس ہے، جو عبادت کرتے ہوئے چلا گیا تو قرب الہی اور قرب اہل بیت، انی اتقرب الی اللہ و الی رسولہ و الی امیر المومنین و الی فاطمہ الزہرا و الی الحسن و الیک یا الیکم، زیارت عاشور میں کیا پڑھتے ہیں، خدا تیری ایک قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، رسول اللہ کا، مولا کائنات کا، شہزادی کونین کا، امام حسن کا، اور مولا حسین آپ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جو ان کا قرب حاصل کرتا چلا جائے گا وہ نور سے خدا سے متصل ہوتا چلا جائے گا، جو ان کا ذکر کرتا چلا جائے گا بس جانے کا زمین، وہ پاک ہوتا چلا جائے گا، وہ منور ہوتا چلا جائے گا، اس کی زندگی بھی منور ہوتی چلی جائے گی۔ مومن ایسا ہی ہوتا ہے، ایک باپ کا سایہ اٹھا ہے، باپ جو کماتے کماتے چلا جاتا ہے، جس کی کمر جھک جاتی ہے، جس کے بال سفید ہو جاتے ہیں، جس کی پیشانی پہ جھریاں پڑ جاتی ہے، ہاتھ میں راشہ آ جاتا ہے، پیر لرزنے لگتے ہیں، ہم باپ کو باپ نہیں سمجھتے۔ کاش کہ ہماری اولادیں قبل اس کے اس اسٹیج کو پہنچے اپنے ماں باپ کی قدر کریں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں نوجوان بچوں سے، جاؤ اور جا کر آج ایک شکریہ ادا کرنا اپنے بوڑھے ماں باپ کا، ان کے ہاتھوں کو چومنا اور کہنا ماں اور باپ تمہارا شکریہ، تم نے مجھے علوی رحدیری بنایا ہے، تم نے مجھے حسینی بنایا ہے، تم نے مجھے عزادار بنایا ہے، تم نے مجھے ماچمی بنایا ہے، شکریہ ادا کریں۔ یہ نعمت نہ ڈاؤن لوڈ ہوگی، نہ انسٹال ہوگی، نہ نیا ورژن آنے والا ہے، یہ آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن جب چلے جائیں گے اس وقت اندازہ ہوگا۔ بس ایک باپ کا سایہ اٹھا، یقیناً اہل خانہ کے لیے بڑا سخت ہے باپ کا سایہ اٹھ جانا، بہت سخت ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ایک شجر سایہ دار سر پہ سے ہٹ گیا، سر پہ سے ہٹ گیا۔ لیکن اہل خانہ کی خدمت تعزیت عرض ہے کہ آپ موجود تھے، اہل محلہ بھی تھے کہ جنہوں نے آپ سے کہا کہ ہم ہیں، تم پریشان نہ ہو، تم بیٹھو، بیٹوں کو سہارا، بیٹیوں کو سہارا، سوجوں کو سہارا، مگر ہائے سید سجاد، ہائے وہ مظلوم بیٹا
جب انسان کا کوئی مرتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان کو یہ امید ہوتی کوئی آئے گا مجھے سینے سے لگائے گا, کہے گا ہم تیرے غم برابر کے شریک, خدا تجھے صبر دے. سینے سے لگاتے ہیں, کندھے سے کندھا ملاتے ہیں, اس کے آنسو پوچھتے ہیں نا, وہ کندھے پہ سر رکھ کر صرف دو میٹھے بول آپ سے سننا چاہتا ہے, کچھ نہیں چاہتا. آپ کہتے ہیں صبر کرو اللہ کی مرضی تھی, مصحب ہے نا یہ الفاظ ادا کرنا, کہ آپ اس سے کہیں گے اللہ کی مرضی تھی, امانت اللہ نے لے لی. مگر ہائے سید سجا, کیسے مرزا عطا کیا ہے امت نے. ادھر شہادت ہوئی, ایک دفعہ صرف آندھیاں چلی ہیں, ایک دفعہ بی بی نے کہا سید سجاد مجھے حسین نظر نہیں آ رہا. بی بی زینب نے کہا مجھے سید سجاد مجھے حسین نظر نہیں آ رہا. کہا کہ پھوپھی اما ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے. خیمے کا پردہ ہٹایا, ایک دفعہ سید سجاد تلوار کے سہارے کھڑے ہونا چاہتے ہیں, السلام علیک یا ابا عبد اللہ, میرے مظلوم بابا مظلوم بیٹے کا سلام لے لو. عزادار گرا عزادار نے حسین, جناب سید سجاد نے یہ کہا, جناب زینب نے کہا بیٹا حسین تمہیں کہاں نظر آ رہے ہیں؟ کہا پھوپھی اما بابا زمین پر نہیں نوگے نیزہ پر. اللہ اکبر, یہ پہلی زیارت ہے کربلا میں شہادت کے بعد. اور اس کے بعد سید سجاد کو پرسہ دینے والے آئے, جب خیمے میں آئے نا شاید سید سجاد نہیں جانا ہوگی مجھے پرسہ دیں گے, لیکن پرسہ دینے والے بھی عجیب ظالم لوگ تھے. ارے بیمار کے پوچھ سے بستر کھینچ کر پرسہ دے رہے ہیں. اور ایک دفعہ بی بی نے جب اپنے کندھوں پہ اٹھایا تو سید سجاد نے عجیب منظر دیکھا ہے. ارے امت نے عجیب طریقے سے تسلیت پیش کی حسین کی شہادت کی. ارے ایک دفعہ خیموں کو آگ لگا دی گئی ہے, بیویاں ایک دفعہ جان بچاتی ہوئی نکلی ہیں, اب جو باہر نکلنا تھا سید سجاد نے عجیب منظر دیکھا. ارے نیزے کی انیوں سے سادات کی خواتین کی چادر چھینی, سادات کی چادر چھینی جا رہی ہے. اس کے بعد سید سجاد نے عجیب پرسہ دیکھا, ارے ننے ننے بچے ارے میدان کربلا میں دوڑ رہے تھے, ارے کسی کے دامن میں آگ لگی تھی, ارے کسی کے تماچے لگائے جا رہے تھے, ارے کسی کے در چھینے جا رہے تھے. ادرکم اللہ. بس عزادارو سید سجاد کے مسائب بڑے عجیب ہیں. جب جا رہے تھے نا پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے بابا کا لاش دفن نہیں ہوا. ایک جوان بیٹے کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے, ارے باپ کا لاش بے گور کفن چھوڑ کے جائے. بس عزادارو ایک دفعہ روح قبض انصری سے پرواز کرنے والی تھی, جناب زینب نے کہا سید سجاد ارے اپنے آپ کو سہارا دو, یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ کہا پھوپھی اما ارے ان آدھا کے لاش دفن ہو, ارے جسے زہرا نے چکیاں پیس پیس کے اس کا لاشا بے گور کفن پڑا ہو. بس عزادار آخری روایت, اس کے بعد نوا خانی ہوگی. عزادار کیا ہوا, جب 12 محرم کو میرا مولا آیا ہے نا اپنے بابا کو دفنانے, طریقہ یہ ہوتا ہے قبر میں لٹانے کے بعد بندے کفن کھولے جاتے ہیں, آخری دیدار کرایا جاتا ہے. عزادار یہ رسم ہوتی ہے نا, قبلہ رخ لٹا دیتے ہیں, گال کے نیچے مٹی رکھتے ہیں, بندے کفن کھول کر کہتے ہیں آخری دیدار کر لو. مگر ہائے مظلوم یہ سید سجاد, ارے بابا کو کفن کہاں ملا جو بندے کفن کھول, ارے بابا کا سر اقدس کہاں تھا جو قبلہ رخ. اللہ رحمت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ ہم اس قلیل عبادت کو قبول فرما, مرحوم کے درجات میں بلندی عطا فرما, ان کے قبر کو نور محمد والے محمد سے منور فرما, ان کے منازل برزخ کو آسان فرما, ہمیں اپنی عبادت کرنے کی اور اہل بیت کے ذکر کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں اپنی محافل و مجالس و عزا و گریے کو گناہوں سے پاک کر کے اس کو معرفت کی عبادت بنانے کی توفیق عطا فرما. ایک مرتبہ سورہ الحمد, 3 دفعہ سورہ اخلاص. سید سرفراز علی ابن حشمت علی اور صفدر علی ابن سید سرفراز علی نے تلاوت فرمائی.